او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي.
کتنی خوبصورت دعا ہے کہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو بہت سے خطرات اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے میں انسان جب اللہ پر توکل کر کے نکلتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کر کے نکلتا ہے یقین اور اعتماد اور توکل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی پناہ دیتے ہیں اور ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں. پھر اسی طرح دسویں حدیث ہے اس باب کی، عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال یعنی اذا خرج من بیتہ، جس نے یہ کہا یعنی جب وہ اپنے گھر سے نکلا، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ بھی ایک گھر سے نکلنے کی دعا ہے اور اس میں بھی اللہ پر توکل کا اظہار ہے بندہ مومن کی طرف سے. یقال له، تو اسے کہا جاتا ہے ہدیت وکفیت ووقیت، کہ تم ہدایت پا گئے اور تم بچا لیے گئے، اللہ تمہیں کافی ہو گیا. ووقیت، اور تم محفوظ کر لیے گئے، وقایا یعنی بچائے گئے. وتنحى عنه الشیطان، اور شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے. یعنی گھر سے نکلتے ہوئے اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے لیے کیا خوشخبری ہے، یا اسے جواب میں فرشتہ کیا بتاتا ہے؟ یعنی بندہ مومن جب یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے اس بندے کو جواب دلواتے ہیں، اور وہ جواب کیا ہوتا ہے؟ یعنی شیطان سے وہ فرشتہ کہتا ہے کہ تم ایسے شخص پر کیسے قابو پا سکتے ہو جو ہدایت پا گیا ہے، جو با وسیلہ ہے اور جو محفوظ ہو گیا ہے. کفیہ تک مانا انہوں نے، با وسیلہ کیا ہے. شیطان پھر اس سے دور بھاگ جاتا ہے. اسے بھی ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے، اور قال ترمذی حدیث حسن، اور ابو داؤد نے اس پر اضافہ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں فیقول، کہتے ہیں کہ یعنی الشیطان لشیطان آخر کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی، وہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ نہیں بلکہ ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ سے یہ بندہ چھوٹ گیا، اب تمہارا اس پہ کیا زور ہوگا، یہ جو گھر سے نکل رہا ہے اور اس دعا کے حصار کے ساتھ نکل رہا ہے، وہ تو بچا لیا گیا اور ہدایت پا گیا اور رہنمائی پا گیا اور محفوظ کر لیا گیا، لہذا وہ اس بندے سے پھر مایوس ہو جاتا ہے اور اسے گمراہ نہیں کر سکتا. اسی طرح اگلی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دو بھائی تھے، ان میں سے ایک بھائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر باش تھا، مگر دوسرا فکر معاش میں مشغول تھا. کمائی میں مشغول بھائی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوسرے بھائی کی شکایت کرتے ہوئے عرض کی کہ یہ کچھ کرتا دھرتا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے اسی کے سبب تمہیں رزق ملتا ہو. مسلم کی شرط کے مطابق صحیح سندوں سے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت بیان کی ہے. کیا خوبصورت حدیث ہے کہ دو بھائی تھے، ایک دنیا کمانے میں لگا رہتا اور دوسرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت تھی، وہ ان کی خدمت میں حاضر رہتا. اور ظاہر ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ سیکھتا سکھاتا ہوگا یا آپ کے کسی کام آتا ہوگا. تو اس پر جو کمانے والا بھائی تھا، ظاہر ہے وہ دنیا کے جھمیلوں میں انسان تھک جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو وہ پریشان ہو کر ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بھائی جو ہے یہ کوئی کام نہیں کرتا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کے کہ اس کے اس بھائی کو جو آپ کی خدمت میں تھا اسے کچھ ملامت کرتے، اس دوسرے کی ہمت افزائی کی کہ تم اس پریشانی میں مبتلا نہ ہو کہ تمہیں اس کو کھلانا پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی اس نیکی کی وجہ سے کہ یہ دن رات اپنے آپ کو دین کے کاموں میں مشغول رکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا ہے، تو اس کی برکت کی وجہ سے تمہیں بھی رزق ملتا ہو. اور یہ بڑی حقیقت ہے، کیونکہ رزق کا اصل جو سورس ہے یا جو اصل جس کے پاس اس کا سارا کنٹرول ہے، وہ حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو شخص دین کے علم حاصل کرنے کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ نکلتا ہے، ایک تو وہ نیت ہوتی ہے نا اچھا ذرا دین پڑھ لیں اور پھر اس سے دنیا میں شہرت کما لیں، تو وہ تو پھر بد نیت ہی ہو گئی. لیکن جو شخص واقعی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے گھر سے اس کام کے لیے نکلتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ان کاموں میں مصروف کرتا ہے، تو جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ تمام کائنات اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب وہ اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں تو ان دعاؤں میں یہ بھی ہوتا ہوگا کہ اس کے لیے ہر طرح کی آسانی پیدا کر دے، چونکہ اس کی کفالت کا ذمہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے بھائی کے ذمہ ہوگا، اس لیے وہ اس پر پریشان ہوتا ہوگا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ کہ سب لوگ کام کاج چھوڑ کر تو سب بیٹھ جائیں پڑھنے لکھنے اور کوئی بھی دنیا کا کام نہ سنبھالے اس لیے کہ اسی میں بھلائی اور خیر ہے؟ یہ مراد نہیں ہے اس سے. اصل بات یہ کہ دین ایک معتدل دین ہے, دین ایک ہماگیر دین ہے, دین میں کوئی بھی ایکسٹریمیٹی نہیں کہ ایک طرف انسان لگ جائے اور دوسری طرف کو بھلا دے. لیکن جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ علم حاصل کرنا بہت بڑی نیکی ہے, وہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تجارت کرنا اور اپنے ہاتھ سے کمائی کرنا اور محنت کرنا اور خون پسینہ ایک کرنا, وہ بھی اللہ کے نزدیک بڑا ہی پسندیدہ کام ہے. اور اس کے بارے میں بھی خوشخبری ہے کہ اچھا امانت دار تاجر جو ہے وہ قیامت کے دن انبیاء اور شہداء کی رفاقت میں ہوگا, اور اس کے بھی بڑے درجات ہیں. رزق حلال کمانا جو ہے وہ بھی عین عبادت ہے. لیکن اگر سب لوگ رزق ہی کے کمانے کے دھندے میں الجھ جائیں تو علم حاصل نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ علم کے میدان کے لیے بھی ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو باقی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اپنے آپ کو یکسوئی کے ساتھ اس کام کے لیے وقف کر دیں. اس لیے کہ جیسا کہ آتا ہے کہ ولتکم منکم امتن, تم میں سے ایک گروہ یا ایک امت تو ایسی ضرور ہونی چاہیے کہ جو نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے. اور اسی طرح ایک سورۃ التوبہ میں بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ تو اپنے گھروں سے نکلتے تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں اور واپس آ کر اپنی قوم کے لوگوں کو آگاہ کریں جب وہ خود سمجھ بوجھ پیدا کر لیں. تو ایسا ہے کہ کچھ لوگوں کو تو یہ کام کرنا ہے دنیا کے معاش کے دوسرے کاموں سے فارغ ہو کر یا انہیں تھوڑا پس پشت ڈال کر. ایسی صورت میں اگر کوئی یہ کام بھی کر رہا ہے تو جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بھی علم کیوں اٹھ گیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ خاص طور پر دین کے علم سے چونکہ دنیا تو نہیں بنتی, تو جب سے لوگوں کے اندر دنیا کی محبت بڑھی تو انہوں نے اس چیز کو ترک کر دیا اور اسے پسے پش ڈال دیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت کے اوپر جہالت نے قبضہ کر لیا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کر لیا کہ جو لوگ یعنی اس کام کو لگیں گے اپنے آپ کو مصروف کر دیں گے تو پھر ان کے کمائی کا ذریعہ اور کوئی نہیں رہے گا, تو آپ نے فوراً ان کی تنخواہوں کا بندوبست کیا. اور پورے علاقے میں, آپ کا علاقہ کوئی چھوٹے سے مملکت نہ تھی, 40,000 مربع میل پر پھیلا ہوا علاقہ تھا, اور اس زمانے میں کوئی تیز رفتار گاڑیاں اور جہاز بھی نہیں ہوتے تھے, گھوڑوں کے اوپر آیا جایا کرتے تھے لوگ یا اونٹوں کے اوپر آتے جاتے تھے اور کئی کئی دن کے سفر ہوتے تھے. اس میں آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک تہیہ کر رکھا تھا کہ پوری امت میں سے ایک شخص بھی جاہل نہیں چھوڑوں گا. اس لیے آپ نے ابو سفیان نامی ایک شخص کو مقرر کیا کہ وہ جائے اور ہر قبیلے کے پاس جا کر ان سے قرآن سنے, اور جس شخص کو کسی قبیلے میں سے قرآن کی کم از کم ایک آیت نہ آتی ہو اسے پکڑ کر سزا دے. اور اسی طرح گھروں میں بندوبست کیا گیا, مختلف علاقوں میں کیا گیا, تاکہ علم کا دور دورہ ہو اور امت مسلمہ صرف نام کی مسلمان نہ ہو. اب آپ دیکھیں کہ حضرت عمر نے ضرورت کو محسوس کیا اور ان لوگوں کو دنیا سے بے نیاز کر کے اس کام میں آزاد کر دیا کہ آپ جتنا چاہیں اس طرف وقت لگائیں. رفتہ رفتہ ہمارے ہاں بر صغیر میں بھی اس کا رواج موجود تھا, یعنی جب یہ فال ہوا ہے مغلیہ سلطنت کا, اس سے پہلے آپ اگر تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کم از کم صرف دہلی کے اندر 2000 مکتب سکول تھے. مکتب سکول کا مطلب جہاں ناظرہ قرآن اور ابتدائی تعلیم دی جاتی تھی, اور بے شمار بڑے مدارس اور جامعات تھے جو یونیورسٹی لیول کے ادارے تھے تعلیم کے. لیکن جب انگریز آئے تو سب سے پہلے انہوں نے جو کٹ ڈاؤن کیا وہ ان معلمین کی تنخواہوں پر تھا, کہ انہیں پہلے تو گورنمنٹ کے خزانے سے ان سب کو تنخواہیں ملتی تھی, انہوں نے آ کے وہ تنخواہیں بند کر دیں. جب تنخواہیں بند کریں تو مدارس بند ہو گئے. ظاہر ہے کہ ایک شخص جو پڑھانے والا ہے اگر اس کو کمانے کا وقت نہیں ملتا تو وہ کہاں سے کھائے گا, اور اگر وہ کمانے کو نکلتا ہے تو پڑھائے گا کہاں سے. تو ہر شخص نے یہ سوچا کہ پھر ہمارا تو فرض نہیں ہے کہ اگر ہمارا خیال کوئی نہیں رکھتا تو ہم کدھر لوگوں کی سردردی مول لیے پھریں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب کچھ بند ہونا شروع ہو گیا، اور جہالت جو اس دور میں شروع ہوئی اس کے نتائج آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ اور خاص طور پر پاکستان کے حالات جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاؤں میں اور دیہاتوں اور شہروں میں بھی ایون، اور پڑھے لکھے طبقے میں اب آپ دیکھیں کہ میٹرک کر جاتے ہیں بچے لیکن قرآن صحیح پڑھنا نہیں جانتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی معقول انتظام رہا ہی نہیں. اور کیسے ہو معقول انتظام؟ اس لیے کہ کوئی بھی شخص فارغ نہیں ہے اس کام کرنے کو. اور اس دور میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ زوال تو آنا شروع ہوا لیکن آہستہ 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 بہت گہرائیوں میں جا گرے، کہ جب وہ مدارس بند ہوئے تو گھریلو خواتین نے اس کام کو اپنے ذمے لے لیا اور عورتیں پڑھانا شروع ہو گئیں. اور وہی رواج آج تک چلا آ رہا ہے کہ چھوٹے علاقوں میں آپ دیکھیں کہ عورتیں گھروں میں بچوں کو ناظرہ قرآن سکھاتی ہیں. لیکن جو جو ہماری توجہات دوسری طرف بڑھتی چلی گئیں اور گھریلو انڈسٹریز لگانے کی طرف شوق بڑھے، تو خواتین نے اس کام کو بھی گاؤں اور دیہاتوں اور شہروں سے خیر باد کہہ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت مسلمہ اپنی کتاب سے بھی آری ہوتی چلی گئی. تو یہاں اس حدیث میں سمجھانا یہ مطلوب ہے کہ اگر کچھ لوگ اپنے آپ کو دین کے کام کے لیے وقف کرتے ہیں تو انہیں ملامت نہیں کرنا چاہیے کم از کم، بلکہ انکریج کرنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انکریج کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کا رزق تمہارے پاس لکھ دیا ہو اور تمہیں جو مل رہا ہے وہ بھی اس کی وجہ سے خدا تمہیں دے رہا ہو. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اصحاب صفہ میں 400-500 کے قریب لوگ تھے، مختلف روایات میں یہ فکر مختلف ہے، ایک روایت میں 400-500 کے قریب آتا ہے، کہ جن کا مستقل طور پر کام یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے، جس مہم پر آپ چاہتے انہیں بھجوا دیتے، اور اگر کوئی ایسی یا سچ مہم نہ ہوتی تو وہ لوگ وہیں پر بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرح سے دن رات علم حاصل کیا کرتے تھے. اور یہ دراصل ایک پہلی یونیورسٹی تھی اسلامی امت کی، اس امی قوم کے اندر جس کے پاس علم نام کی کوئی بھی چیز نہ تھی. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں استقامت کا باب. استقامت کا مطلب کہ کسی چیز کا اس طرح گڑ جانا، اس طرح اس کا پیوست ہو جانا کہ ہلائے سے نہ ہلے. جیسے بڑے بڑے درخت اگر آپ دیکھیں جن کی جڑیں زمین میں اتری ہوں، کہ بڑی طوفان اور آندھیاں اور بڑے بڑے جھکڑ چلیں لیکن وہ اپنی جگہ پر سیدھے کے سیدھے کھڑے رہتے ہیں. تو دین پر استقامت جو ہے، اور دین کے کام پر استقامت، اور اللہ کی اطاعت پر استقامت، یہ بھی انتہائی ضروری چیز ہے اور جسے بہت بڑی خوبی شمار کیا گیا ہے. اس باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کچھ آیات ہیں. قال اللہ تعالی فاستقم کما امرت. اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، سورۃ ہود کی آیت ہے، فاستقم، آپ استقامت اختیار کیجئے، کما امرت، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیا تو طرح طرح کی مشکلات آپ پر آئیں، اور اس وقت کسی بھی وقت یہ پاسبلٹی ہو سکتی تھی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہمت افزائی نہ ہوتی کہ آپ اور آپ کے ساتھی سرنڈر کر دیتے، لیکن عین آخری وقت تک جبکہ آپ کی جان کو ختم کر دینے کے پلان کیے جا رہے تھے، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ کی طرف نکل جاتے ہیں لیکن جھکتے نہیں. یہ انہی تعلیمات کا نتیجہ تھا جو آپ کو دی جا رہی تھی. ایک اور آیت میں سورۃ فصلت یعنی حامیم سجدہ کی آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر مستقیم ہو گئے، جم گئے، ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. یہ فرشتے انسانوں پہ بھی نازل ہوتے ہیں، نبیوں کا تو سنا تھا کہ انبیاء پہ نازل ہوتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام کا خاص طور پر کہ وہ وحی لے کر آتے ہیں. ہاں، عام انسانوں کے ساتھ ان کی حفاظت کے لیے اور ان کے دل کی تسکین اور صبر اور ان کے اندر ہمت افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور جو ان کے اندر ایسا اطمینان اور سکون نازل کرتے ہیں کہ جس سے انسان بظاہر مادی طور پر دیکھ نہیں سکتا، اسے نظر نہیں آتے، لیکن فیل کر سکتا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر اترتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور کیا کہتے ہیں، خوف نہ کرو اور غم نہ کرو، وابشروا بالجنتی، اور جنت کی خوشخبری حاصل کرو، التی کنتم توعدون، جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہیں تمہارے دوست دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ ہے جس کے تمہارے دل خواہش کرتے ہیں. ولکم فیہا ما تدعون، اور اس میں تمہیں وہ ملے گا جو تم طلب کرو گے، جو تم پکارو گے. نزلا من غفور رحیم، یہ غفور رحیم رب کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی. اب جس کا میزبان اللہ سبحانہ وتعالی ہو اور جس کا مہمان ایسا انسان ہو کہ جو دین کی راہ پر استقامت اختیار کرے، اس کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ۔ اور اس کا معنی کیا ہے کہ یہاں پر جس چیز کا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، رب کا مطلب کیا ہے؟ پالنے والا، مالک، خالق، اور ہمارا آقا اور فرما روا، ہمارا سب کچھ، ہمارا والی، ہمارا سسٹینر اور ہماری کیئر کرنے والے۔ یعنی رب کے معنی میں بہت وسعت ہے، ہم عموماً رب، مولا یا پروردگار کے معنوں میں کر دیتے ہیں اس کا اردو میں ترجمہ، جو کہ بہت ناکافی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ دو طرح کے فائدے ہیں اس استقامت کے، اور استقامت کی ضرورت کس وقت پیش آتی ہے؟ جب انسان کے سامنے کچھ مشکل حالات ہوتے ہیں، جب انسان کو کسی تکلیف دہ دور سے گزرنا پڑتا ہے، اس وقت اگر انسان اس جگہ پر جم جائے اور قدم نہ اٹھائے تو اس پر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے بھیجتے ہیں اور ساتھ ہی پھر آخرت میں بھی انعامات کا وعدہ کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، جم گئے، فلا خوف علیہم، تو انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیں کہ خوف اور غم دو مختلف کیفیات ہوتی ہیں انسان کی۔ خوف مستقبل کا ہوتا ہے، کھاؤں گا کہاں، رہوں گا کہاں، کیا کروں گا، کیسے یہ کام ہوگا، یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں مستقبل کی پریشانی، اسے خوف کہا جاتا ہے۔ اور غم کہتے ہیں ماضی کا، کہ ماضی میں کوئی حادثہ ہو چکا ہو جس کے اثرات دل سے نہ جاتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اطمینان کے ساتھ قائم رہ کر دنیا میں آئے، تو قیامت کے دن انہیں نہ تو اپنے آئندہ انجام کا کوئی خوف ہوگا اور نہ گزری ہوئی گزشتہ دنیا کا کوئی خوف ہوگا، اور انہیں کوئی پریشانی نہ ہوگی، بلکہ وہ پورے اطمینان میں ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، یہی جنت والے لوگ ہیں جس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ جزا یا بدلہ ہے ان چیزوں کا، ان کاموں کا جو وہ کرتے رہے۔ اس باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو احادیث ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ابی عمر سے ہے، وقیل ابی عمرہ، ان کے دو نام لیے جاتے ہیں، ابی عمر بھی کہا گیا اور ابی عمرہ بھی۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کون سی حدیث سچی اور کون سی جھوٹی ہے، اور کون سا صحیح اور کون سا غلط ہے، اور اگر نام میں اختلاف ہے تو پھر آگے حدیث میں بھی پتہ نہیں اختلاف ہوگا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کسی نے ابی عمر روایت کیا تو بھی درست ہے، اور عمرہ کیا تو بھی درست ہے۔ جیسے کہ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کا ہم نام بلاتے ہیں تو بعض اوقات ہم اس کو اونچا نیچا کر دیتے ہیں، یعنی یا اس کے ساتھ یہ بڑھا دیتے ہیں یا اس کے ساتھ الف بڑھا دیتے ہیں، اور وہ پیار یا محبت سے ایسا ہوتا ہے، اور وہ دونوں چیزیں معاشرے میں جس کو وہ نام لیا جائے دونوں طرح سے وہ قبول ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر کسی نے ان کا نام ابو عمرہ سنا تو بھی درست سنا اور روایت کیا، اور دوسری طرح بھی۔ سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم، رواہ مسلم۔ مسلم کی اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص ابو عمرہ، سفیان ابن عبداللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ اسلام کی کوئی ایسی بات بتائیں کہ جس کے بعد مجھے آپ کے علاوہ کسی سے پوچھنا نہ پڑے، یعنی کوئی بہت ہی اہم اور مرکزی نقطہ بتائیں اسلام کا، بہت اہم کام بتائیں۔ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قل آمنت باللہ، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر جم جاؤ، پھر اس رستے سے ہٹنا نہیں جس کو تم نے اللہ کا دین سمجھ کر قبول کیا، اللہ کا حکم سمجھ کر قبول کیا، اللہ کی محبت میں قبول کیا، تو پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے تم سب کچھ چھوڑ سکتے ہو مگر اس رستے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ہے اسلام کا سب سے بنیادی مضمون اور بنیادی روح۔ اس لیے کہ اگر انسان ایک دن ایک کام کرتا ہے اور دوسرے دن چھوڑ دیتا ہے اور تیسرے دن پھر کر لیتا ہے اور پھر اسے چھوڑ دیتا ہے، تو یہ چیز دوسروں کے لیے بھی مذاق بن جاتی ہے اور دوسروں کی ہمت توڑنے کا سبب بنتی ہے۔ کس طرح ہمت توڑنے کا سبب؟ جیسے منافقین کہتے تھے، یہود کہتے تھے کہ چلو صبح ایمان لے آتے ہیں اور شام کو کفر کر دیں گے، اور وہ یہ چال کس لیے چل رہے تھے، یہ کھیل کیوں کھیل رہے تھے؟ اس لیے کھیل رہے تھے تاکہ دوسرے وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے ہیں انہیں بھی بھٹکایا جا سکے، انہیں بہکایا جا سکے، انہیں دور کیا جا سکے اسلام سے، تو اس پر روکا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاربوا وسددوا واعلموا انہ لن ینجو احد منکم بعملہ قالوا ولا انت یا رسول اللہ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمت منه وفضل رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ دین کی راہ چلو اور اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہو اور یہ سمجھ لو کہ کوئی شخص محض اپنے عمل کے ساتھ یا اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پا سکتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا کہ کیا آپ بھی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنے فضل و رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے. مسلم کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, جس کا معنی یہ ہے کہ انسان جب دین کے رستے پر استقامت اختیار کرے تو اتنا عمل کرے جسے مستقل طور پر نبھا سکے. یہ نہیں کہ یا انسان بہت اونچا چلا جائے یا سب کچھ چھوڑ کے نیچے گر جائے اور ہر چیز ترک کر دے. ایک اور حدیث میں جو یہاں نہیں ہے ایک اور جگہ پر آتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا, تم تھک جاؤ گے, لہذا اتنا عمل کرو جو نبھا سکو, یعنی عمل میں درمیانہ روی اختیار کرو. کسی کے بارے میں یہ نہ کہا جائے کہ فلاں ایسا اور ایسا کرتا تھا اور پھر اس نے چھوڑ دیا, یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. مثال کے طور پر ایک شخص تہجد بھی شروع کر دیتا ہے اور نمازیں بھی لمبی لمبی شروع کر دیتا ہے اور بڑے بڑے وظیفے شروع کر دیتا ہے اور ڈھیروں صدقہ خیرات شروع کر دیتا ہے اور جب تھک جاتا ہے کچھ دن کے بعد تو تہجد کیا فرض نمازیں میں قضا کرنے لگتا ہے, ایسا شخص اللہ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ شخص ہے جو صرف فرض ادا کرتا ہے اور ساتھ دوسرے بندوں کا بھی بڑا خیال رکھتا ہے اور دوسرا وہ ہے کہ جو فرض کے ساتھ نفلیں بھی بہت پڑھتا ہے لیکن دوسروں کا خیال نہیں رکھتا, تن میں سے کون سا افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ جو فرائض کی ادائیگی کرتا ہے اور ساتھ دوسرے کاموں کو بھی پورا کرتا ہے. تو اسی طرح عبادات ہوں, صدقات خیرات ہوں, حج عمرے ہوں یا خدمت خلق ہو, ایون بندوں کی خدمت ہی کیوں نہ ہو, ان سب چیزوں میں اعتدال کی نہایت ضرورت ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے کہ اسے بھی آرام دو, اسے بھی کھانے پینے کو دو, اس کو بھی پہناؤ, پھر تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے یا بیوی کے لیے شوہر کا بھی تم پر حق ہے. تو گویا اسلام ایک معتدل زندگی کا نقشہ پیش کرتا ہے. خود ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ ہر پہلو ہر فن مولا نظر آتے ہیں آپ, اور ہر پہلو میں آپ کا نمونہ موجود ہے. ایک میدان جنگ میں بھی ہیں, ایک معلم کی حیثیت سے بھی ہیں, ایک تاجر کی حیثیت سے بھی ہیں, ایک سیاستدان کی حیثیت سے بھی ہیں, اور وہ ساری حیثیتیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے کہ وہ حیثیتیں کیا ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور اسوہ حسنہ اس میں کیا ہے. ان چیزوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. بہرکیف ایسا نہیں کہ انسان صرف بندوں کے حقوق ادا کرنے میں لگ جائے, خدمت خلق میں لگ جائے اور اللہ کے حق بھول جائے. جیسا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے دین کا تصور یہ بنا رکھا ہے کہ غریبوں کی مدد تو خوب کرو, نمازیں نمازوں پڑھنے کی ضرورت نہیں, اس لیے اللہ بڑا غفور رحیم, اللہ کو ہمارے سجدوں کی کیا ضرورت ہے. نہیں, نماز آپ کو وہ جو آپ خدمت خلق کر رہے ہیں اس میں ایک وقفہ دے کر اس کام کو اللہ کے لیے کرنے میں مدد دے گی کہ جس اللہ کے آگے تم سر جھکاؤ گے, اور جب تم نماز پڑھو گے تو وہ تمہیں مدد دے گی خدمت خلق کی طرف آنے میں بھی. تو دین ایک مکمل اور جامع دین ہے اور سب کی ضرورت ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ دین کی راہ چلو. ایک اور جگہ پر آتا ہے عربی میں بڑے بلیغ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اچھی طرح تشبیہ دے کے بات بیان فرمائی کہ جو اپنی اونٹنی کو بہت تیز چلاتا ہے تو وہ اونٹنی جو ہے اس کو ہلاک کرنے کا کچھ اس طرح کا مفہوم بنتا ہے کہ وہ اونٹنی ہلاک ہو جائے گی لیکن اگر کوئی آہستہ آہستہ جاتا ہے تو بھی منزل پر پہنچ جائے گا. یہ نہیں کہ تم اپنے جانور, اس زمانے میں تو اونٹوں پر ہی سواری کیا جاتا تھا, تو ایسا نہیں کہ تم اتنا اس کو ہلکان کرو اور اتنا تھکا دو کہ تم اپنی منزل تک پہنچنے سے رہ جاؤ. بہرکیف اور پھر فرمایا کہ اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہو, یعنی تھوڑا کرو لیکن جمے رہو. اور یہ سمجھ لو کہ کوئی شخص محض اپنے عمل کے سبب نجات نہیں پا سکتا. یہ مت سوچو کہ جو ہم زیادہ بھی کر رہے ہیں تو وہ ہمیں بچانے کے لیے کافی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں انسان کو دے رکھی ہیں اس کے مقابلے میں تو یہ سب کچھ کچھ بھی نہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا اور اس کا نام اعمال اس کو پیش کیا جائے گا تو ایک تو اس کے اچھے عمل کا ہوگا اور دوسری طرف اس کے برے عمل ہوں گے, اور ایک اس کی نعمتیں ہوں گی جو اس کو دنیا میں ملی ہوں گی, اس کو جسم, اس کو صحت, اس کو مال, اس کو اولاد, اس کو سب کچھ جو کچھ عطا ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ نعمتوں والے نام عمل سے کہے گا ایک چھوٹی سی حقیر سی نعمت کو کہ تم اٹھو اور نیکیوں سے اپنا حق وصول کر لو, یعنی جتنا انسان کو یہ ملا اس کا بدلہ لے لو اس سے, اور وہ سارے عمل اٹھا لے گی اور باقی کچھ بھی نہیں رہے گا. تو اب آپ اندازہ کریں کہ مثال کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے, آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ان سے پوچھیں کہ جنہیں اس میں کوئی تکلیف ہو یا جنہیں اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی نعمت نہ دے رکھی ہو, اور آپ دیکھیں کہ جس وقت دل چاہتا ہے آنکھیں کھول لیتے ہیں, کوئی اس پر پیسے ہمارے خرچ نہیں ہوتے, کوئی ہمیں تکلیف نہیں ہوتی, جب دل چاہتا ہے اسے بند کر لیتے ہیں. دل چاہتا ہے دن دیکھتے ہیں, رات دیکھتے ہیں, مختلف رنگ دیکھتے ہیں, اچھی بری چیزیں دیکھتے ہیں, کیا کچھ نہیں دیکھتے. اور اگر ہم اندازہ لگائیں کہ ٹوٹل ہم اپنی زندگی میں کتنے گھنٹے دیکھتے رہے تو قیامت کے دن اس سارے کا اگر ہمیں کرایہ ہی دینا پڑ جائے تو اس کرایے کا بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری نیکیاں لے لی جائیں گی اور پھر بھی وہ ابھی کہے گی ابھی میرا حق اور ہے. تو اسی طرح ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تو بہت نمازیں پڑھتا ہوں اور بہت نیک کام کی, اتنے صدقے خیرات کی, اتنے لوگوں کی مدد کی ہے, اتنے لوگوں کی خدمت کی ہے, لہذا میرے پاس تو بہت عمل ہے اور انشاءاللہ میں تو ہر صورت میں جنت میں جاؤں گا. کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اور نہ کسی کو ایسا کرنا چاہیے. تو اس پر صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے, اچھا ہمارے عمل صرف ہمیں نہیں جنت میں پہنچا سکتے؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں. پھر آپ وہ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا, میرے بھی صرف عمل مجھے جنت میں نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ رہے اور اس کا فضل نہ مجھ پہ شامل ہو جائے. یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں بتایا, مسلم کی حدیث ہے اور صحیح مسلم صحیح حدیث کی کتاب ہے جس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ صرف میرے عمل کافی نہیں کہ مجھے بچا سکے تو ہمیں پھر اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کس راہ پہ چلے جا رہے ہیں. اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں حکم دیتے ہیں کہ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ, اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو, اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کیا کرو کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے, اور اس کی رحمت شامل ہوگی وہ وزن ڈالے گی. تو اچھا کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر انسان کچھ بھی نہ کرے اور خالی رحمت کے سہارے بیٹھا رہے؟ یہ بھی اس کا معنی نہیں بنتا. یعنی وہ پہلا تول تو ہوگا, جیسے قرآن پاک میں آتا نا کہ میزان جو ہے وہ حق کے ساتھ رکھ دیا جائے گا. اب وہ میزان تو برحق ہے, وہ تو اپنی جگہ موجود ہے, لیکن اس میزان میں جب نیکیاں سامنے نمبر آ جائیں گے کہ اتنا اتنا اتنا, لیکن اب یہ اتنی اس قابل نہیں کہ انسان کو اٹھا کے جنت میں پہنچا سکے, تو ان کے اندر پھر وہ وزن اس رحمت کا پڑے گا جو اسے وہاں تک لے جائیں گی, وہ قوت اس کی رحمت کی ہوگی جو اسے وہاں پہنچائے گی. لیکن اگر وہ ایک خاص ایسٹیمیٹ سے نیکیاں بھی نیچے گری ہوئی ہوں تو پھر وہاں رحمت نہیں ڈالی جائے گی. یعنی رحمت ایک خاص لیول کے اوپر انسان کو نصیب ہوگی جب اس کی برائیاں کم اور اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی, وہی رحمت کے مستحق ہوں گے. علماء کرام فرماتے ہیں, یہ حدیث کے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے اوپر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو لازم کر لینے اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کو استقامت کہتے ہیں. استقامت وسیع المعنی والمطالب لفظ ہے اور نظام امور میں شمار کیا جاتا ہے. اللہ ہی سے دین پر استقامت کی توفیق کی طلب ہے. میں اسی پر آج کی اس محفل کا اختتام کرتی ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوق میں غور و فکر اور تدبر اور دنیا کے فنا ہونے کے بارے میں احادیث کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ العزیز. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورد نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته. سبحان اللہ العظیم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، یا رب العالمین جو کچھ ہم نے پڑھا سنا ہے اگر اس میں کوئی بات غلط ہو گئی ہو تو ہمارے علم کی اصلاح کر دے، ہمیں صراط مستقیم عطا فرما اور اس کا اتباع کرنا سکھا، اللہ تو قیامت کے دن اپنی رحمت خاص سے ہم سب کو ڈھانپ لینا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، یا اللہ تو ہمارے تمام دوستوں عزیزوں رشتہ داروں کو ہدایت عطا فرما، انہیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما، اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ انہیں دین و دنیا کی کامیابیاں دے، اللہ پاکستان کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، یا اللہ امت مسلمہ کے اندر اتحاد پیدا کر دے، یا اللہ تو ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جن سے تو ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ تو ہمارے کاموں میں اور ہماری عمر میں برکت پیدا کر، ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الهي امين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربنا زدنا علما. باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا واهوال الآخرة وسائر امورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات میں غور و فکر، دنیا کے فنا ہونے، آخرت کی ہولناکیوں اور دنیا و آخرت کے تمام امور اور نفس کی کوتاہی اور اس کی اصلاح اور اس کو استقامت پر ابھارنے کے بیان میں، قال اللہ تعالی انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنا وفرادا ثم تتفکروا، وقال تعالی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، وقال تعالى افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر، وقال تعالى افلم يسيروا في الارض فينظروا، والايات في الباب كثيره، ومن الاحاديث الحديث السابق الكيس من دان نفسه. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، تم کہہ دو کہ میں تو ایک ہی نصیحت کرتا ہوں تم کو، اٹھ کھڑے ہو اللہ کے نام پر دو دو اور ایک ایک، پھر غور و فکر کرو، اور فرمایا بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے اختلاف میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر، اور لیٹے اور فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں، کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے سب عیبوں سے، اور فرمایا بھلا کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اونٹوں پر کہ کیسے بنائے گئے، اور آسمان پر کہ اس کو کیسا بلند کیا گیا،
اور پہاڑوں پر کہ کیسے کھڑے کر دیے ہیں اور زمین پر کہ کس طرح صاف بچھائی ہے، سو تم سمجھاتے جاؤ کہ تمہارا کام تو سمجھانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا بھلا وہ زمین میں گھومے پھرے نہیں، فینظروا، پھر وہ زمین کی نشانیاں دیکھتے۔ اور اسی طرح کی اس باب میں بہت سی آیات ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی یہ آیات گزری ہیں ان میں سے تو کچھ ایسی ہیں جو آپ قرآن پاک کے لیسن میں لے چکے ہیں اور اس کا مفہوم بھی سمجھتے ہیں، جس میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آیت سورۃ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ کے عقل مند بندے وہ ہیں جو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دین کا ایک مکمل اور جامع تصور دیا گیا ہے جس میں اللہ کا ذکر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر غور و فکر بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے اور اس کا مکمل ہونا اور اس کا فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہونا دراصل یہی ہے کہ کائنات کی نشانیوں میں اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے، ان دونوں کے اندر کسی قسم کی کنٹرڈکشن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا انسان کی ضرورت کے لیے بنائی اور یہ قرآن اور یہ ہدایت بھی انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہی بھیجا، لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی تعلیمات یا اسلام کی تعلیمات کچھ اور کہتی ہوں اور اس کے مقابلے میں دنیا کے تقاضے کچھ اور ہوں۔ ان دونوں کے اندر مکمل ہم آہنگی ہے، لیکن کمی صرف اس بات کی ہے کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے، نہ اپنی دنیا کے امور میں ہم محنت کرتے ہیں اور نہ اس میں کوشش کرتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بظاہر جو کنٹرڈکشن نظر بھی آتی ہے یا اختلاف نظر بھی آتا ہے تو یہ ہماری اپنی کوتاہ نظری کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جس رب نے یہ ساری کائنات بنائی اسی رب نے یہ دین بنایا، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ دین جو ہے وہ دنیا کے خلاف جاتا ہو، یہ دین اور دنیا جو ہے وہ ہم آہنگ نہ ہو اور ان میں ہارمنی نہ پائی جاتی ہو۔ اگر ایسا کچھ محسوس ہوتا بھی ہے ہمیں تو وہ ہماری کم فہمی کا نتیجہ ہے، تو ہمیں ان چیزوں پر اسی لیے غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو اور سوچو اور ہوش اور عقل سے زندہ رہو، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی پسند نہیں ہیں کہ جو اندھے اور بہرے بن کر ان آیتوں پر گر پڑتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ مقصود ہیں کہ جو اس کی آیات کو صحیح معنی میں دل اور دماغ کی آنکھوں کے ساتھ سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر سورۃ سبا میں نصیحت کی کہ انما اعظکم بواحدت، کہ لوگوں میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، کہ تم لوگ دو دو اور ایک ایک کھڑے ہو جاؤ۔ دو دو اور ایک ایک سے مراد یہ ہے کہ اکیلے اکیلے بھی اور مل جل کر بھی، کیا کرو، ثم تتفکروا، پھر غور و فکر کرو۔ مراد یہ کہ یہ تدبر کائنات میں یا اللہ تعالیٰ کے کلام میں دو طرح سے ممکن ہے، الگ الگ بھی، انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی، یعنی جس طرح بھی کسی کو سوٹ کرتا ہو اور جس طرح بھی کوئی کر سکتا ہو اور اس اصل مقصود تک پہنچ سکتا ہو اسے کرنے کی آزادی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ مقصد پورا ہونا چاہیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں توجہ دلائی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کائنات کی مختلف چیزوں کی طرف دیکھنے کے لیے کہتے ہیں افلا ینظرون الی الابل، کیا لوگوں نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا، کہ اگر ایک جانور کی طرف ہی غور و فکر کریں، اس کے جسم، اس کی ہڈیوں، اس کے کھال اور اس کے بال اور اس کے سفر کرنے پر، اور یہ کہ کتنی شدید گرمی میں کیسے صحرا میں آٹھ آٹھ دن بغیر کچھ کھائے اور بغیر کچھ پیئے انسانوں کی بلا چونو چرا خدمت کرتا چلا جاتا ہے، یہ سب کچھ انسان ہی کے لیے پیدا کیا گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، آپ بیچ میں یہاں نہ آیا کریں اور نہ بات کیا کریں، یہ علم کی مجلس کے احترام کے خلاف ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے ان چیزوں پر غور فکر کرنے کے لیے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ سے دور اس وقت ہوتا ہے جب وہ غفلت کی زندگی گزارتا ہے، اور غفلت انسان کو اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان کسی مقصد کے لیے نہیں جیتا، اس کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، اسے اپنی ابتدا اور اپنی انتہا کے بارے میں کوئی سوچ نہیں ہوتی۔ تو یہ سب چیزیں انسان کو دراصل زندگی کے اصل منزل اور مقصد تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کے لیے کہتے ہیں، جس طرح مثال کے طور پر پہاڑوں کی طرف نظر ڈالنے کے لیے کہا گیا، زمین کی طرف نظر ڈالنے کے لیے کہا گیا، کہ یہ ساری چیزیں دراصل کیا ہیں، کہ تم ان کو دیکھو کہ کس نے بنائی، خود بخود نہیں بن گئی، ان کے بنانے والا کوئی ہے، اور جس نے ان کو بنایا اسی نے تمہیں بنایا، اور اگر بننے کے بعد یہ سب کچھ فنا ہوگا تو اسی طرح تمہاری زندگی کا بھی ایک دن خاتمہ ہوگا، اور تم سے حساب کتاب لیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد تم نے اس رب کا شکر کتنا ادا کیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں کہ زمین میں چل پھر کے دیکھو، یعنی اگر تم اپنے شہر کی، اپنے علاقے کی اور اپنے ارد گرد کی نشانیوں سے استفادہ کر چکے ہو تو اس کے بعد ان چیزوں کی طرف توجہ کرو جہاں تک تم ابھی تک پہنچے نہیں ہو، اور یہ سب کچھ کرنا اور کسی مقصد کے لیے دنیا میں گھومنا پھرنا جو ہے وہ بھی کوئی غیر اسلامی فعل نہیں ہے، بلکہ اسلام اس کی طرف خود توجہ دلا رہا ہے۔ پھر اسی طرح اگلا باب ہے، باب فی المبادرات الی الخیرات، نیکیوں کی طرف دوڑنے کا، جلدی کرنے کا باب۔
وحث من توجہ لخیر علی الاقبال علیہ بالجد من غیر تردد،
اور طالب خیر کو نیکی پر پختگی کے ساتھ بغیر تردد کے ابھارنے کے بیان میں، کہ جب ایک شخص نیکی کی طرف چلے تو نیکی کی راہ اختیار کرنے میں اور اس پر چلنے میں اور اس پر پختگی اختیار کرنے میں کسی قسم کا تردد اور شک کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انسان کو پورا یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کرنے چلا ہے وہ درست ہے، کیونکہ شک جو ہے وہ انسان سے کسی بھی کام کے اندر جدت اور عمدگی کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، وقال تعالی وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرو، ایک اور جگہ پر فرمایا، اور دوڑو مغفرت کی طرف اپنے رب کی طرف سے، اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک بخشش اور ایک جنت کا۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو صوفیاء کرام کی تعلیم ہے اس میں بار بار اس بات پر بڑا غور کروایا جاتا ہے، اور بار بار یہ بات ذہن میں ڈالی جاتی ہے کہ انسان جو نیکی کرے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کرے اور اس میں جنت کی طلب نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ دین اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے۔ دین فطرت کیا ہے؟ کہ انسان کی فطرت میں اچھائی کی طلب ہے، کہ اس کو ایک اچھی چیز ملے، اور انسان کی فطرت میں برائی سے دور ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی اس فطرت کو ہم سے زیادہ سمجھتا ہے، لہذا اس نے جنت کا تصور بھی دیا ہے اور اس نے جہنم کا تصور بھی دیا ہے، اور اس نے کہیں بھی قرآن پاک میں یہ نہیں کہا کہ لوگوں صرف میری رضا کے لیے کام کرو اور جنت اور جہنم کا کانسیپٹ ہی دل سے نکال دو، بلکہ بے شمار آیات، ایک نہیں دو نہیں بیسیوں آیات آپ کو ایسی ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ جنت کے مناظر کی نقشہ کشی کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ جہنم کی ہولناکیوں سے ڈراتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارعوا دوڑو الی مغفرۃ من ربکم و جنت، مغفرت کی طرف اپنے رب کی اور جنت کی طرف، یعنی جنت کی طرف دوڑ لگانا یا جنت کے حصول کی آرزو کرنا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی ناپسندیدہ بات نہیں، اور نہ ہی کوئی انسان پرہیزگاری کے اس مقام اور اس مرتبے تک پہنچنے کا دعویٰ کر سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ جی نہیں، مجھے تو جنت نہیں چاہیے، مجھے تو صرف خدا کی رضا چاہیے، اور اگر خدا کی رضا یہی ہے کہ مجھے جہنم میں پھینک دے تو بے شک پھینک دے۔ ہرگز نہیں، ایک بندہ مومن کو ایسی تعلیم نہیں دی گئی۔ انسان کو بار بار جہنم سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں کے اندر بھی اور اپنی نمازوں کے باہر بھی بکثرت ایسی دعا مانگتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، اور وہ خاص دعا جو ہر نماز کے بعد آپ پڑھا کرتے تھے وہ تھی اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم، کہ اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک اور جگہ پر سورۃ الفرقان میں بھی آتا ہے کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، انا عذابہا کان غراما، کیونکہ اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے۔ تو کبھی یہ دعا بھی نہیں کہنی چاہیے کہ اللہ تیری رضا ہے جہنم میں ڈالنے کی تو اس میں ڈال دے، ایسی باتوں سے بھی خدا تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ وسأل اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو۔ اور انسان ذرا سوچ کے تو دیکھے، ذرا احساس تو کر کے دیکھے کہ اگر پانچ منٹ کے لیے بھی اسے کہے کہ آگ میں اپنا ہاتھ ڈال دو تو اس پر بھی وہ قادر نہیں، تو اتنے بڑے بڑے دعوے انسان کیوں کرتا ہے کہ اگر اس کی رضا اس میں ہے تو وہ ایسا کر دے؟ ایسا کبھی نہ کرے، اور نہ ہی ایسی کبھی کوئی خواہش کرنی چاہیے۔
ہاں یہ الگ بات ہے کہ سب سے پہلی نیت جو انسان کی کسی کام کے کرنے کے لیے ہونی چاہیے وہ اللہ ہی کی رضا ہے کہ خدایا تو ہم سے راضی ہو جا، اور اس کے بعد یہ کہ انسان کو دنیا کی بھلائی مانگنے سے بھی روکا نہیں گیا، کیونکہ انسان کو پہلے دنیا کی بھلائی مانگنے کے لیے کہا گیا، یعنی جب انسان نماز پڑھتا ہے یا کوئی نیک کام کرتا ہے یا کسی بھی نیکی کی اس کو توفیق ہوتی ہے تو اس موقع پر اگر انسان دنیا کی دعا مانگتا ہے تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اسے بھی کنڈم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا کیوں مانگتے ہو، صرف آخرت مانگو۔ نہیں، اسلام دین فطرت ہے، اور دین فطرت کا مطلب یہ کہ انسان کی فطرت کی ضرورت یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی اچھے حال میں رہے اور آخرت میں بھی اچھے حال میں رہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو سمجھتے تھے اور اس کا پتہ تھا کہ تحبون العاجلہ، کہ تم جلد حاصل ہونے والی چیز سے محبت رکھتے ہو۔ لہٰذا اسلام یہ درس نہیں دیتا کہ دنیا کو تم کہو کہ نہیں، اللہ دنیا چاہیے ہی نہیں، یہ کوئی اچھی دعا نہیں ہے، بلکہ اس کی طرف توجہ دلائے گی۔ اور یہاں پر خاص طور پہ فرمایا دوڑو، بھاگو اپنے رب کی رضا کی طرف، بخشش مانگو،